شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. سيدنا محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. ہم خوجہ کے آئی شیعہ سناشی جماعت کی جانب سے آپ تمام حضرات و خواتین کو ان دروس اور سیمینار کی محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک ٹاک شو کا انعقاد کیا گیا ہے جس کا موضوع شام کی موجودہ صورتحال اور سامراج یعنی اسرائیل کے مفادات, جس کے لیے ہم نے برادر راشد احد سے گزارش کی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس موضوع پر ہم سے گفتگو کریں اور ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آگاہی کریں. میں گزارش کروں گا برادر راشد احد سے کہ وہ اسے پہ تشریف لیں. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. برادر راشد احد ایک ڈریمر اور ویژنری شخصیت, اسلامک اسکالر کی حیثیت سے دین و قوم ملت کی خدمت انجام دے رہے ہیں. ان کا بالاخص شعبہ سیاست اور خصوصاً عالم جو کرنٹ افیئرس پر چل رہے ہیں, اس حوالے سے ان کی خصوصیت قابل ستائش ہے اور انشاءاللہ ہم اسی خصوصیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو آج کا برننگ ایشو ہے سیریا, اس سے ہم بات کریں گے. میں موضوع پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ برادر راشد احد صاحب, جو کہ ہمارے لیے والے باقی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک انتہائی با ادب با معلم کی حیثیت سے بھی اہل سنت سے اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے, بعد میں کنورٹ ہوئے. میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑا سا سفر اگر دو منٹ میں تین منٹ کے اندر اگر یہ بتا دیں کہ وہ سفر کیسے گزرا, اور اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف جاتے ہیں جو کہ شام اور موجودہ صورتحال کے اوپر ہے. تو اگر میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا انٹرو راشد بھائی اگر آپ بتائیں کہ وہ کیسے سفر گزرا, کیسے اس طرف انشاءاللہ اہل بیت نے آپ کی کیسے نشان دہی.
والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطاهرين الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. معزز سامعین اور ہمارے اسلامی برادران اور قائران, موضوع کے متعلق ابھی آپ کے سامنے برادر نے گوش گزار کر دیا ہے, لیکن اس سے پہلے مجھ سے یہ خواہش کی گئی ہے کہ ایک مکتب سے ایک دوسرے مکتب میں آنے کے حوالے سے بھی مختصراً کچھ آپ کو بریف کر دیا جائے, شاید اس کی افادیت ممکن ہے آپ کے لیے ہو. اور ظاہر ہے کہ میں اس وقت اس کا کوئی موقع محرم نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن بہرحال ہم سے خواہش کی گئی ہے تو ممکن ہے کہ کوئی افادیت ہو, تو میں اس افادیت کے پیش نظر یقیناً آپ کی خواہش کے احترام کا پابند ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بالخصوص مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے گھر میں دین کی کوئی اہمیت ہے, ارے ایک وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن دین ان کی روزمرہ کی زندگی کا ہم و غم نہیں ہوتا ہے. لیکن بہت سارے گھرانے اہل سنت میں ایسے ہیں کہ دین ان کی بہر روزمرہ کی زندگی میں بھی دخالت رکھتا ہے, اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں, اس کو لائٹلی نہیں دیتے. اس کے نتیجے ہوتا یہ کہ قرآن سے انسان کی وابستگی ہوتی ہے, احادیث سے, سنت رسول سے, سیرت رسول سے, تاریخ اسلام سے, یہ وہ منابع ہیں جن سے فطرتاً وابستگی ہوگی. جس گھرانے میں دین کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا یا دین کو ایک اذکار رفتہ آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹڈ خیال نہ کیا جاتا ہو, بلکہ دین کو روزمرہ کی زندگی سے وابستہ اور متعلق اور ضروری جانا جاتا ہو, کہ کام ہمارے معاملات سوشل ہوں, اکنامک ہوں, یا زندگی کے دیگر اہم اور حساس معاملات ہوں, شادی بیاہ کے اور یا دیگر پراپرٹی کے, اس میں بہرحال دینی رہنمائی کو قبول کرنا چاہیے. اب بھی ایسے الحمدللہ گھرانے شیعہ اور سنی میں موجود ہیں, اور یعنی شیعوں کے علاوہ بھی موجود ہیں. جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو بہت سارے مواقع پر مثلا لیڈرشپ کی کوالٹی آئی, جو میرے ساتھ ہوا کہ میں لیڈرشپ کی کوالٹی دیکھتا تھا قرآن میں, لیڈرشپ کی کوالٹی رسول کی, اور اب رسول کے بعد کی لیڈرشپ کی کوالٹی جہاں آتی تھی وہاں ویکم آ جاتا, لیکن قرآن قیادت کی, رہبری کی جو یعنی گائیڈ لائنس دیتا ہے, وہ جو قرآن سے مربوط رہتا ہے یا روزانہ اس کا کچھ نہ کچھ قرآن سے سروکار ہے, تفاسیر سے سروکار ہے, تو اس ویکوم کو محسوس کرتا ہے. مثلا کہ میں عرض کروں کہ قرآن سے تعلق کے نتیجے میں میں جیسے جماعت اسلامی, اخوان المسلمین جیسے اسلامی جریان سے بہت ہی بچپن میں وابستگی حاصل کی, یہاں تک کہ ان کے مکتب میں ہی پڑھا, گھر والوں نے پڑھایا, پھر اس کے ایسے مکتب سے ان کے بزم اقبال تنظیم, پھر وہ جمعیت اور بھی سب سے رہا. لیکن ایک تشنگی جو رہی کہ جہاں جریان نے مطلب رسول خدا نے جو کیریکٹر کسی معاشرے کی, کسی ریاست کی, کسی گھرانے کی, کسی چھوٹے سے فرینڈ سرکل کی جو رہبری اور رہنمائی کی اوصاف جو اس میں دکھائی دیتے ہیں, انسان محسوس کرتا ہے قرآن سے وابستہ ہو کر, دین احکام سے وابستہ ہو کر, تاریخ سے وابستہ ہو کر, وہ یقیناً وہ چیز باوجود ہے کہ اسلام کی اس میں ایک چیز سب سے بڑی کہ بھائی بشری کمزوری, آپ کہاں سے آئیڈیا تلاش کریں گے, وہ رسول اللہ کی تو بات چھوڑی, وہ آئیڈیا تو نہیں آ سکتا, وہ آئیڈیل تو نہیں آ سکتا ہے, یعنی وہ جس کو فارسی میں اردو کہتے ہیں آئیڈیل کہتے ہیں, اور وہ معیار, وہ اعلیٰ معیار قیادت کا جو آپ سوچتے ہیں, یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے, یہ فولز پیراڈائز میں بے احمقوں کی جنت میں رہنا, ہمیں اپنے لوگوں میں سے ہی چاہے وہ جیسے ہوں اسی میں سے کچھ تھوڑا سا ایج رکھتے ہوں, تھوڑا سا بھی ایج رکھتے ہوں, ان کو اپنا لیڈر بنا کرنا چاہیے. حدیث ہے کہ تین آدمی اگر جنگل میں بھی رہے تو اجتماعیت کو ہاتھ سے نہ جانے بلکہ.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اور اس کا نتیجہ ہے کہ اب تین آدمی سے کسی ایک کو اپنا مطلب کروں, یہ بات کسی حد تک صحیح ہوئی, لیکن یہ بات فطرتاً یہ نہیں کہ انسان جب کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کسی مقصد کو, کسی ہدف کو حاصل تو دیکھتا ہے کہ ہمارا لیڈر اس ہدف پر پورا اترتا ہے, ہم کس کی رہنمائی کریں, ہم زندگی کے معاملات میں کس کی رہنمائی, خصوصاً اسلام, اسلام تین سوال تو اٹھاتا ہی نہیں کہ مثلاً یہ کہ میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, کہاں تھا کہ وہاں سے آیا ہوں, اور اس وقت کہاں ہوں اس پر غور کرتا ہوں, اس وقت جن لوگوں سے ہمارے رشتے ہیں, ان سے ہماری نو تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, پھر یہ کہ ہمیں کہاں جانا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے, ہمارا خالق کون ہے, یہ سوالات ابھرتے ہیں. ان میں اگر جواب صحیح نہیں دیا جائے گا تو تشنگی بڑھے گی, بے چینی بڑھے گی, اور انسان اگر حق کا متراشی ہے تو ظاہر جستجو کرے گا, اور اس جستجو کو کوئی طاقت کے زور سے نہیں دبا سکتا ہے, خاندانی نیک نامی اور شہرت کا حوالہ دے کر نہیں تھا, اپنے معاشرے کی جو ہم بستگی ہے لوگوں سے اس کا واسطہ دے کر نہیں روک سکتا ہے. حق کے متلاشی کے لیے جستجو اور تحقیق ایک ایسی چیز ہے جو روک نہیں سکتا. جو سب سے عام مسئلہ ہے وہ ہے رہبری اور قیادت. جب امام خمینی کا انقلاب آیا تو وہ جو رہبری اور قیادت اور سیادت کے حوالے سے جو ویکوم تھا ان جریان میں, ان تحریکوں میں, وہ مجھے بالکل لگا کہ یہ پرانی روش
مشورہ,
یہ اصل وہ چیز ہے جس نے مثلا یہ کہ امام نے کسی مرحلے پر باطل کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مصالحت نہیں, اپنے موقف پر کے اور صادق ہونے کا ان کو اتنا یقین تھا کہ سخت سے سخت اور دشوار سے دشوار گزار مرحلے میں آپ نے اپنے موقف پر اصرار کیا. نہ صرف یہ کہ بیان کے اوپر اصرار کیا, کہ نہیں ہے اگر لوگوں نے جا کے کہا کہ ظاہر جنگ سے تباہی پھیل رہی ہے یا سینکشن کے نتیجے بالکل ایران کی اکنامی کولیپس کر جائے گی, اور تو امام نے اسی کس چیز کو حق سمجھا, اس پر تکرار کیا, اصرار بھی کیا تکرار کی بات کہی, نہیں امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے, امریکہ ہمارے اوپر خدا ہے, خدا پر توکل کرنا. یہ لیڈرشپ کی جو ٹریٹ ہے یا یہ صفت ہے, یہ ایک مخصوص صفت ہوتی ہے جو بالکل انبیائی اوصاف سے محفوظ ہوتی ہے, اس سے ایکسپیکٹ ہوتی ہے. اس پورے کلچر اور ثقافت کا سلسلہ ملتا ہے قرآن سے اور انبیاء, حتیٰ کہ آپ ان کے یہاں جنہوں نے اپنا مطلب کہ لیڈرشپ کا معیار بالکل گم کر دیا ہے, مطلب کہ اہل سنت کے مکتب میں بھی اگرچہ تاریخ بہت ہی تاریخ کا ڈسٹارٹڈ ورژن ہے, تحریک شدہ جو تاریخ بہت تحریک شدہ ہو گئی ہے ملوکیت کے دست و بند سے, لیکن اس کے باوجود وہاں اہل بیت اطہار کی اہل بیت اطہار کے فضائل اور صاف کا جو تذکرہ کیا گیا ہے تو خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ڈسٹارٹڈ ورژن آف ہسٹری میں بھی اہل بیت اطہار کی مسلمہ حیثیت الہی حیثیت ابھر کر سامنے آتی, بالکل اس کی طرح دست بٹ سے جو پوری طرح آلودہ ہے ملوکیت کے ظالم بادشاہوں کے دست بٹ سے, وہ بالکل آلودہ ہسٹری ہے, اس کے باوجود وہاں ابھر کر آتا. مثلا آپ نے نام سنا ہوگا اسماعیل شہید کا, یہی پاکستان کے علاقے میں انہوں نے ہندوستان سے انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا, اور ظاہر ہے کہ جہاد کسی الہی رہبر کے جہاد کچھ اصول ہیں اور الہی رہبر یقین کے ساتھ کرتا ہے, اگر کوئی دوسرا اس کو کرے تو بڑے بے مسائل یعنی بے شمار مسائل کا شکار ہوتا ہے. ہم اور آپ موجودہ تاریخ میں بھی طالبان جیسی لوگوں کو دیکھ چکے ہیں, انٹیٹیز کو طالبان جیسی تنظیموں کو دیکھا ہے, تو بلا شبہ اس نے یقیناً اصل اس کے سرکردہ لوگ تو امریکہ کے پالے ہوئے لوگ تھے, لیکن اس کے ساتھ جو رینک اینڈ فائل تھا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تمام لوگ جو ہے وہ امریکہ کے لیے کام کرنے گئے تھے, نہیں وہ آپ ان میں سے بہت سارے لوگ اسلام کی محبت میں ایک ڈریمر تھے, وہ بھی ڈریمر تھے, ویژنری تھے, چاہتے تھے اسلام, کہا گیا اچھا اسلام کی ایک اسلام کی امام خمینی کی قیادت میں آیا تھا, لیکن امریکہ اور استعماری طاقتوں نے ان کو مس لیڈ کر دیا کہ یہ تو شیعہ ہیں, وہی جو شیعہ شرک و بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں, یہ شیعہ چیزیں عام لوگوں سے دوسرے لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان تحریکوں میں اسماعیل شہید اسی طرح کے ایک تھے کہ انہوں نے 1830 جہاد کیا تھا, 1857 سے پہلے, یعنی غدر سے پہلے انگریزوں اور سکھوں کے علاوہ بالا کوٹ میں شہید ہوئے. ان کے سید احمد شہید تھے اور ان کے اسماعیل شہید. اسماعیل شہید پیور وہابی فکر آ رہا تھا, یہاں تک ان کی کتاب ہے تقویت ایمان, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نماز میں نعوذ باللہ رسول اللہ کا خیال آ جانا اس سے بہتر ہے کہ کسی گدھے کا خیال آ جائے, لیکن رسول اللہ کا خیال نہ آئے نماز کے دوران, ورنہ شرک ہو گیا. تقویت ایمان کی بہت فکر, خود ان کو اہل سنت میں پیروی طبقہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے. بارہ تو کہنے کا مطلب ہے انہوں نے بھی اپنی ایک کتاب کی منصب امام, اس میں مولا علی کے اور اوصاف اہل بیت کے, اس میں صرف ایک حدیث کا ذکر کیا ہے. وہابی اس حدیث کا ذکر کر آپ اندازہ جو یہ لکھتا ہوں امام, وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا سے یہ حدیث ثابت اور مرغی کہ نیکیاں بغیر علی کی محبت کے فائدہ نہیں دیتی. نیکیاں جو ہم کرتے ہیں وہ علی کی محبت نہ ہو تو فائدہ نہیں دیتی, اور گناہوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر علی کی محبت ہو, اسی میں لکھا گناہوں کہ علی کی محبت کے ساتھ اگر گناہ بھی ہو جائے تو وہ ضرر رسان, نقصان دہ نہیں. ختم ان کا بھی مقصد اس میں یہ نہیں تھا کہ بدعملی کی کوئی تعلیم, جیسے کہ آج ہم شیعہ بدعملی سے کی طرف کو جواز بنا دیا جائے, اس کا وہ بھی اس کو نہیں کرنا, وہ کہتے ہیں لیکن یہ ایک عجیب چیز ہے, ایک وہابی انکل کہ نہیں یہ ہے, یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ محبت علی کی بغیر نیکیاں بے معنی ہیں, اور گناہگار جو ہے محبت علی کے ساتھ مغفرت کا امیدوار ہو جاتا ہے ان نقشے کے بعد. تو اس حدیث کو انہوں نے بہت ساری حدیث, اس نے یہ حدیث تک کوٹ کیا ہے جو مثلا خود ہمارے علماء کوٹ کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں کہ لوگ بد عملی کی طرف نہ چلے, ہے نا. تو یہ چیز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ چیز جو ہے تاریخ میں, قرآن میں, روایات میں اور رسول اللہ کی سیرت میں جب پڑھ, بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں اس میں علی کا کردار واضح اور مشخص ضرور کراتا ہے.
اچھا اچھا ماشاء اللہ, ویسے تو ماشاء اللہ انٹرسٹنگ باتیں, اور چاہیں گے کہ اس کو بات کنٹینیو کرتے رہیں. تو جیسے کہ اگر سب نے فرمایا کہ امام خمینی وہ نور تھے ان کے لیے جو انہیں ایک مکتب سے دوسرے مکتب کی طرف کنورٹ کر کے لائے, اور اب وہ یہ نور اتنا چمک چکا کہ اب وہ صرف شیعہ اور سنی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے انشاءاللہ چمک رہا. برادر راشد صاحب کی خدمات نہ صرف شیعوں کے لیے بلکہ سنیوں بلکہ تمام اہل اسلام, و اس سے بڑھ کر امام خمینی کا دین کہتا ہے کہ مظلومین کے لیے اب بات کرتا ہے. اب میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہوں گا اگر آپ اجازت سے, کہ جیسا کہ آج کا موضوع ہمارا ہے شام کی موجودہ صورتحال اور سامراج کے مفادات, اس موضوع پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ تمیزی گفتگو کے حوالے سے بات ہو جائے کہ خود آج کی اپرائزنگ جو اس وقت شام میں چل رہی ہے, کیونکہ ٹائم کو بھی مدوز خاطر رکھتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزوں کو کور کرنا ہے, تو پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شام خود اس کی جیولوجیکل امپورٹنس کیا ہے, وہ کس جگہ پہ اس وقت موجود ہے, اس کے آس پاس کے کنٹریز کون سے ہیں. کبھی بھی اس پہ کوئی مفادات یا فائدہ لینا چاہے گا, چاہے وہ سامراج ہو یا کوئی بھی دوسرا کنٹری, اگر اس سے فائدہ لینا چاہے گا تو اس کی کیا مفادات ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ بتائیں کہ اس کی جیولوجیکل امپورٹنس کیا ہے, سیریا کس جگہ پہ لایا کرتا ہے, کس خطے میں لایا کرتا ہے, اور اس کے آس پاس کے کنٹریز اس میں کیا اہمیت حاصل ہے اس کو.
دیکھیے سیریا کے ہمسائے ممالک ہیں, مشرق وسطی میں واقع ہے, عرب ملک کا ایک حصہ ہے, اور اس کی جو پڑوس ہمسائے ممالک ہیں اس میں لبنان, ترکی, عراق اور اسرائیل, یہ اس لحاظ سے اس کا محل وقوع بہت اہم. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ مشرق وسطی کا ایک اہم ملک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ عرب ممالک کا ایک اہم ملک, جس طریقے سے عرب ممالک میں سعودی عرب کو اہمیت حاصل ہے, اور اسی ترتیب اس سے کوئی کم اس کو اہمیت نہیں, تو اس کا محل حقوق بہت ہے. دوسری بات یہ کہ ایران سے اس کا رابطہ عراق کے وسیلے سے ہے, مطلب کہ زمینی راستہ. پھر یہ کہ ترکی سے بھی کے ذریعہ بھی ہے اس کا, اور اس طریقے سے وہ ایران سے بھی, اگرچہ ایران سے براہ راست اس کا بارڈر نہیں ملتا, لیکن ایران سے اس کی بہت اچھی ہمکاری اور انڈرسٹینڈنگ رہی ہے, اور ایران کو شام کے موجودہ محل وقوع کے ساتھ اس کے ساتھ گہرے روابط رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے, ارینجمنٹ اس کا ہوتا ہے کوئی نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ محل وقوع بھی اس کا بہت اہم ہے, مڈل ایسٹ بھی ایک بہت اہم محل وقوع ہے, جہاں تیل یعنی انرجی کے ذخائر بھی بہت پائے جاتے ہیں, تیل کے خصوصی ذخائر شام میں, جس کو گناہوں وجوہات کی وجہ سے. دوسری بات جو اس کی پولیٹیکل حیثیت ہے وہ, اچھا وہ میں نے پتا نہیں کہ اسرائیل سے بھی اس کا تعلق ہے, یہ سب سے بہت خطرناک, مغرب اس کو بہت خطرناک ہے, اس لیے کہ گولان ہائٹس جو ہے, گولان کی چوٹی جو ہے, یہ 1965 میں اس کو اس نے کیا کہتے ہیں اسرائیل نے فوجی حملے کے ذریعہ ملٹری ایکشن میں 1967 میں کر دیا. گولان ہائٹس جو ہے کہ یہ شام کا علاقہ ہے اور بہت ہی اسٹریٹجک علاقہ ہے, اگر شام چاہے اگر اپنی فوج کو مضبوط کر لے تو پھر یہ علاقہ لے سکتا ہے, اس کے بعد اسرائیل کی پوزیشن یعنی جو جغرافیکل اور اسٹریٹجک حیثیت ہے اسرائیل کی مزید کمزور ہو جائے, تو اس وجہ سے بھی دوسری بالکل اسرائیل کے بارڈر سے متصل ہے, پھر لبنان کے بارڈر سے متصل ہے, تو حزب اللہ حکومت پہنچانے میں کوئی مسئلہ نہیں. پھر یہ کہ اس کا لبنان سے جب وہاں منسلک ہیں تو ظاہر ہے کہ فلسطین کو بھی ان کو حکومت کرنے میں کوئی دشواری نہیں, فلسطین کو بھی ان کی یہاں سے حکومت پہنچ. چنانچہ مغرب نے بجا طور سے شام کو ایک سپلائی لائن سمجھا ہے, جس سے اور بجا طور سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے ایران کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ وہ حزب اللہ تک, حماس تک, فلسطین تک ہر حکومت کر سکتا ہے اور کرتا ہے, اس کی وجہ سے یہ بہت جغرافیائی لحاظ سے اہمیت اختیار کر گیا ہے مغرب کی نظر میں بھی, اور مغرب کے بالمقابل جو مزاحمتی قوتیں ہیں مثلا ایران, حزب اللہ اور دیگر قوتیں, ان کی نظر میں بھی شان بڑی ہے.
تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی جگہ موجود ہے جس کے آس پاس میں لبنان موجود ہے, ترکی ہے, اور اسرائیل جیسی ناصور ریاست بھی موجود ہے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے اسرائیل وجود میں آیا, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وجود میں آیا, تو امریکہ اور اس طرح کی سامراجی قوتوں نے کوشش کی کہ اس مڈل ایسٹ کے اوپر اپنے پولیٹیکل سسٹم کو لاگو کرے, چاہے وہ ہم ترکی میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے کوشش کی کہ جو اسلامک اسٹیٹ سے کنورٹ کرتے ہوئے اس کو یورپین یونین کی طرف لانے کی ایک لالچ میں اس کے اندر اسلامک پرنسپلس کو ختم کیا گیا, کوشش کی گئی کہ وہاں پر ماڈرنائزیشن کے نام پر بہت سارے کام کیے جائیں, تو اس سسٹم کو, پولیٹیکل سسٹم کو اپنے کام کو قابو میں کرنے کی کوشش کی. خود لبنان وہاں پر مثال تھی, عراق کے اندر بھی ان کی ریسنٹ انویژن اسی طرح لے کے جاتی ہے, وہ چاہتے تھے کہ اپنا پٹھو بٹھائیں. خود شام کی صورتحال کیا ہے, اس کی پولیٹیکل سسٹم کس طرح چلتا ہے, آج کا پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, کیا پہلے بھی ایسا رہا, یہ اسرائیل کے بننے کے بعد کیا کچھ چینجز آئے اس کے بعد؟
سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ایک سامراجی پولیٹیکل اور کیپٹلسٹک پولیٹیکل سسٹم ڈومیننٹ رہا ہے, جس میں ظاہر مسلمان کو کسی کھاتے میں نہیں تھے, اور اسلام کی اپنی کوئی سیاسی پوزیشن ایسی نہیں تھی جس سے وہ مغرب کے ڈومیننٹ کیپٹلسٹ سسٹم کو یعنی کہ قابل ذکر انداز چیلنج کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے, اس یعنی اس طرح سے چیلنج کرتا ہے کہ وہ بھی کچھ اس کو کاؤنٹ کرتے کسی خاطر میں جاتا. تو بڑھ بڑھ کی بات ظاہر ہے کہ 1917 میں جو انقلاب اکتوبر ہے یا انقلاب اشتراکیت ہے مارکس کا یا روس کا یا لینن کا جو بھی کرنی ہو, اس انقلاب کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ دنیا بالآخر بائی پولر ورلڈ کے طاقت کے دو پول تھے, دو قطب تھے, ایک امریکہ تھا اور اسی کی تھوڑی سی ریزسٹنس کرتے تھے رشیا. تو شام ایک طرح کا شام کا جو سسٹم تھا وہ سمجھیے کہ اینٹی کیپٹلسٹ, اینٹی کیپٹلسٹ. دوسری بات یہ کہ شام کے یعنی کہ جو حاکم طبقہ تھا جیسے حافظ الاسد کا انتظار ہوتا ہے, اس پر شام کے عوام کا اعتماد تھا, اعتماد تھا اس میں کوئی شام کے اور احترام کی نگاہ سے. اچھا یہ علوی شیعہ تھے, اپنا اشعری شیعہ نہیں علوی شیعہ ہیں, لیکن بہرحال اہل بیت سے جو کچھ بھی تعلق ہے اس پر ان کو فخر بھی اور کسی قسم کی پشیمانی اور شرمندگی کبھی کبھی نہیں. یہ بنیادی یہ ہے کہ روس جب تک تھا یہ امریکہ کے زیادتیوں سے بچنے کے لیے ظاہر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک آربٹ سے وابستہ ہوتے تھے دوستو. یہ تو امام خمینی کا انقلاب تھا جس نے کہا کہ لا شرق یا لا غرب یا اسلام, امام نے فورن پالیسی کی. لیکن اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی امریکن لابی میں نہیں ہے تو پھر وہ رشین لابی میں ہوتا, تو اس لحاظ سے وہ رشین لابی میں رہا. اس کی وجہ سے سیکولرزم ان کے پولیٹیکل سسٹم یعنی کہ میں رہا سیکولرزم سے انکار نہیں کر سکتا, اور اسی وجہ سے سیکولرزم کی وجہ سے ایک جو وہاں عالم عرب کا ایک ملک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہاں کو اسلام کی جو یعنی اسلامی تحریک جو اخوان تھی تو عرب ہونے کی وجہ سے وہاں بھی ان کی کوششوں کے اثر رسوخ وہاں بھی اثر رسوخ تھا اخوان کی کوششوں کا. تو اس کے نتیجے میں وہاں اخوان ایک قابل ذکر گروپ تھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اخوان ہو یا جماعت ہو استعمار شناسی کا پہلو ان کا بڑا کمزور ہے, یعنی سامراج کی شناخت پتہ نہیں جو جس روش اور جو اسلامی نظام کے قیام نظام مصطفیٰ کے قیام کی کا جو ان کا پروگرام اور منصوبہ ہے اس میں انہوں نے جب دنیا دو قطب پر مبنی تھی یعنی بائی پولر ورلڈ تھا ایک روس, اور تو روس قطب کو سمجھ میں آیا کہ اس کا الحاق جو ہے دین کے لیے خطرہ ہے, لیکن امریکہ کا جو یعنی الحاق تھا ڈیموکریسی کے پردے میں آزادی کے پردے میں, اس آزادی یعنی اس جعلی آزادی اس فریب زدہ آزادی اس فریب زدہ جمہوریت کو بے نقاب نہیں کر سکتے. حالانکہ بر صغیر میں جو اسلامی تحریکیں تھیں ان کے نزدیک تو علامہ اقبال نے بہت جمہوریت کی کا پول کھولا تھا. مثلا یہ ہے کہ کہا تھا کہ دیو استبداد ہے جب جمہوری قبام پائے تو سمجھتا ہے اسے آزادی کی نیلم ہوئے. یہ علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا کہ یہ دیو ہے یہ فریت ہے اور بظاہر جمہوریت کا اس نے لباس رکھا ہے اور آپ زیادہ لوگ اسے آزادی کی نیلم پر ہی تصور کرتے ہیں ایسا آزادی. یا کہا تھا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں جنگیز سے تاریخ کر. تو یا تو ابراہیم لنکن کے حوالے سے فرمایا کہ جمہوریت کے حوالے سے کہ ایک مرد فرنگی نے کیا اس راز کو فاش ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے, جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے. یہ ابراہیم لنکن سے مخاطب ہو کر کے علامہ اقبال نے کہا کہ بھائی ان کے پاس ہے محض ووٹ چاہیے, آدمی تو گنو کتنا ووٹ, لیکن انسان کی عقلانیت کتنی ہے, انسان کا فہم و فراست کیا ہے, انسان کی فکر کیا ہے, انسان کی سوچ کیا ہے, سمجھ کچھ کیا ہے, اس کی کوئی اہمیت جمہوریت ہوتی ہے؟ یہ تو ایک جانوروں کی ریڑھ ہے, تعداد لا کے دکھا دو, بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو یہ ابراہیم لنکن نے خود کہ جو کہا تھا گورنمنٹ بائی دا پیپل اور فار دا پیپل اور آف دا پیپل, یہ اس کی طرف تنقید کرے. تو یہ سات چیزیں تھیں, ایسا نہیں تھا کہ استفادہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن عجیب المیہ ہے کہ روس پر تو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ان تحریکوں, چاہے اخوان ہو چاہے جماعت, لیکن مغربی استعمار اور سامراج کی شناخت ہے. چنانچہ یہی ہوا کہ جب اخوان شام میں آئے تو نیچرل تھا کہ حافظ الاسد رشین لابی میں تھے, تھوڑی سیکولرزم بھی تھی اور تھوڑا کیا کہتے ہیں وہ بھی تھا, روس سے تعلق بھی تھا, امریکہ سے تنفر بھی تھا, اور ایک اور کہ تاریخ میں جو کچھ اہل بیت کے ساتھ ہوا تھا اس کا ایک, اگرچہ ہم اس رد عمل کو صحیح نہیں کرا دیں گے, لیکن ایک رد عمل تو ہے نا, خود ہمارے شیعوں میں ہے کہ یار مسجد میں جانے سے کیا ہوگا, مسجد میں یعنی کہ علی کو قتل کر دیا گیا, یار بھائی امت نے 60 سال رسول کو گزرے نہیں, پورے خانوادے کو, جب رسول جیسی آتی کوئی خانوادے کو برباد, لیکن ایک رد عمل جس کو ہم نہیں کہتے ہیں, جس کو ہم منفی بھی نہیں کہتے ہیں اور مثبت بھی نہیں کہتے ہیں, البتہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رد عمل ان کے لیے نقصان دہ ہے, رد عمل ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے انسان کو تجزیہ کر کے صحیح روش. تو یہ صورتحال شام پر تھی, اس کے نتیجے میں ان کا اخوان سے حافظ الاسد کے دور میں کچھ ایک گروپ سے ٹکراؤ ہوا, وہ وہی کہ ایسے لوگ جو امریکہ شناس نہیں تھے, مغرب شناس نہیں تھے, ان کی جو ان کے جو سلوگن تھے وہ ایسے سلوگن تھے کہ جس میں آپ سے آپ امریکہ کا فائدہ ہو جائے اور امریکہ مزید ان کو دبوچ لے عالم اسلام کو اور اس کو. تو اب جب سیکولرزم بھی اس ارکان کو بھی شامل تھا اور پھر یہ کہ روس سے ان کی وابستگی بھی تھی, امریکہ سے جیسے سامراج سے ان کا تنفر بھی تھا, اور ادھر وہ چیزیں وہ عنصر نہیں تھے تو لازمن اقتصادی کیفیت بہرحال پیدا ہوئی جو کہ افسوسناک. بہرحال بعد میں شام نے تو یہ ثابت کیا کہ ہم نے تو اسلامی مزاحمت جو سامراج سے لڑا اس کے لیے ہم نے جیسے حماس ہوئی تو ہم نے مدد میں کوئی یعنی کہ کسی قسم کا کوئی دقیقہ لوگ گزاشت نہیں کیا, اور چاہے وہ شیعوں کی حزب اللہ میں ایران پر جب حملہ کیا گیا تو ساری دنیا نے عراق کے خلاف مغرب کا ساتھ دیا, لیکن ہم سے جو کچھ اس وقت بن پڑا کہ چاہے فضائی حدود کے استعمال ہی صحیح, یہ ہم نے دیا ہے نا. تو شام نے تو اپنی کریڈینشیلز پروف کی, اپنے اسناد ثابت کیے, لیکن ان اسلامی تحریکوں نے جب ایران کا اسلامی انقلاب آیا تو اس طریقے سے اپنے کریڈینشیلز کو پروف نہیں کیا کہ بھائی جب انقلاب آ گیا اسلام تو پھر کس طریقے سے شام نے باوجود ایک سیکولرزم تھی, روس سے تعلق تھا ہے نا, لیکن انہوں نے مزاحمت امریکہ کے خلاف جو مزاحمت کی اس کے ساتھ کی. تو ایران جو اگرچہ شیعہ تھا, اگرچہ اختلاف تھا اس کے یعنی کہ عام سماج اعظم جس کو کہتے ہیں اکثریت کے مقصد سے نہیں آیا تھا, لیکن پورا اسلامی عنصر تھا, سامراج کے خلاف تھا, سیکولر لوگ کے خلاف تھا, تو وہ اپنا کریڈینشیلز بن کر اپنا پورا وزن اس میں ڈال کے ہونے. تو شام اب بھی مجھے لگتا ہے کہ شام نے اپنی تمام تر فلوز کے باوجود, شام کے پولیٹیکل سسٹم یا جو حاکم پولیٹیکل گروپ نے تمام تر فلوز کے بعد اپنا ایک جو ہدف طے کیا تھا, ہمیشہ اس کا رویہ اس کے ہدف سے ہم آہنگ رہا, اس میں ہارمونی رہی, لیکن اسلامی جنیان نے اپنا جو ہدف طے کیا تھا اس میں وہ فیل ہوئے, اور یہاں تک ہوا کہ بجائے اس کے امریکہ کو یعنی کہ کہتے کہ شام میں سازش کر رہا ہے اور ہم اپنے دہشت گرد اسلامی ممالک سے نہیں بھیجیں گے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے بھی نعرے آئے کہ بھائی وہ ایسا ہے کہ مثلا کہ ان کو شام میں جہاد نظر آیا, حالانکہ وہ جہاد حزب اللہ فلسطینیوں کے خلاف جہاد ہو رہا تھا, وہ جہاد حزب اللہ کے خلاف ہو رہا, وہ جہاد اسلام کی یعنی ایران کی اسلامی کی مزاحمت کی قوت کو توڑنے کے لیے اس کے اثر ان کو ختم کر لیا, اور وہاں کے ساتھ وہ بیٹھے. یہ پڑھ
یہ بہت امپورٹنٹ بات جو برادر ارشد احمد صاحب نے کی ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیریا کا جو ایشو ہے یا سیریا جو اس وقت مشکلات میں ہے تو اس میں اگر امریکہ سامنے آ رہا ہے تو اس کی وجہ صرف آج کے ایشوز نہیں ہے بلکہ ایک پرانا مسئلہ بھی موجود ہے. جیسا اگر تم نے فرمایا کہ رشین لابی کا جو ایک بائی پولر ورلڈ کی وجہ سے سیریا رشین لابی کو سپورٹ کرتا تھا تو اس کا بھی ایک کھنس ہے, اس کی بھی ایک مشکل امریکہ کو موجود تھی جو اپنے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ محل وقوع سیریا کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پولیٹیکل سسٹم اگرچہ جمہور کی طرف ہے, لوگ ان پہ چنتے ہیں صدر کو حافظ الاسد اور اس کے بعد بشار الاسد تھے, اب یہ ہمیں پتہ چلے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ رشین لابی کی وجہ سے اس کی ایک آلریڈی محاذ آ رہی ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یا امریکن لابی کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں اس ریسنٹ اپرائزنگ, یا ہم کہتے ہیں کہ جو لاسٹ ایک دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام کے اندر اپرائزنگ ہو رہی ہے, بلکہ ہم تھوڑا سا اس سے پہلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک کے اندر اگر وہ لیبیا سے مثلا افریقہ کے اس جگہ سے شروع ہوتا ہے لیبیا سے اور اس کے بعد مصر بحرین اور ہم اس طرح کے کئی ملکوں کے اندر ان اپرائزنگ کو دیکھتے ہیں جہاں پر حکومت کے خلاف عوام کھڑی ہو گئی, اسی میں بعد میں ایک شام خود نظر آتا ہے کہ سیریا بھی وہی جگہ بن گئی جہاں پر عوام کھڑی ہو گئی, یا کم از کم میڈیا نے یہ پروپوگیٹ کیا کہ عوام حکومت کے خلاف کھڑی ہوئی, یہ میڈیا ہمیں پروپوگیٹ کر کے بتا رہا ہے یا میڈیا کے ذریعے پتا چلتا ہے. میں چاہوں گا برادر راشد صاحب سے کہ اس کو ذرا کلیئر کریں کہ یہ جو اپرائزنگ ہوئی ہے یہاں پہ سیریا کے اندر اس کی کیا وجوہات ہے, اصل بیسس کیا بنی کہ عوام یا جو عوام کم از کم ہمیں دکھ رہی ہے میڈیا کے اندر بھی چاہے وہ ایرانی میڈیا ہو چاہے وہ امریکی میڈیا ہو کم از کم نظر آتی ہے کچھ عوام نکلی ضرور ہے روڈوں پہ جو کہ چاہتی ہے کہ حکومت کے خلاف یا بغاوت کرے. اس کے بعد ہم اس کے بعد اپنے سوالوں میں لے کے آئیں گے کہ کس طرح دوسرے ملکوں نے اس کی سپورٹ کی یا اس کے اگینسٹ ہوئے, اس میں بعد میں آئیں گے, لیکن وہاں کی سیریا کی عوام خود حکومت کے خلاف کیوں ہو گئی اور اس کا کیا ریلیشن شپ ہے دوسری اپرائزنگ پہ, یہ جو دوسرے عرب ممالک میں اپرائزنگ ہوئی ہے اس سے کیا ریلیشن شپ ہے, کیا یہ اسی کا تسلسل ہے یا یہ کوئی اور پروپیگنڈا ہے جو کہ مغرب ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے.
ایک خاندان پر عوام کا اعتماد تھا, وہ عوام دوست یعنی حافظ الاسد ایک عوام دوست ٹکڑا اور عدالت کا خیال رکھا اور کوئی کرپٹ ٹکڑا نہیں تھا, ایک بات بالکل اپنے آگے نہیں اور اس کی وجہ سے کوئی مضبوط پولیٹیکل سسٹم نہیں, لیکن عدالت برحال طبیعت میں تھی اس حکمران خاندان کے تحت ہے کہ ایک جسٹس کا اور جو بڑا سامراج بزرگ ہے امریکہ اس کے خلاف ایک تحفظ ان کے اندر بھی پایا جاتا تھا, جس کے باوجود کہ وہ جو عام لوگ ہوتے ہیں جو سینس رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس سے اچھا ہے کہ کوئی یعنی سعودی عرب کے وہ بادشاہوں کو دیکھتے ہیں, یقینا ان کے عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ساری چیز ساری دولت ان کے اس ملن سے آ کر کے بالکل ہر چیز سے میں سب کچھ غیر کے ہاتھ میں ہتھیار کے ہاتھ میں اور ان کے پورے طور سے بنا تمام عرب ملکوں کا یہ آتا ہے یونائٹیڈ عرب امارات ہوں یا عرب امارات ہوں کوئی دو یا دیگر ہو یہ آتا وہ دیکھیں اس کے مقابلے ان کے بعد سمجھ لیتے کہ یہ ایک کنسیڈریٹ فیملی ہے جس کو اتنے دن باپ بھی اتنا دن اقتدار اقتدار طبیعت صاحب اکثر اقتدار لیکن عوام سے اس کا کوئی تصاد لیکن تصادم کی جو بات کی جاتی ہے میں پہلے بھی یاد کیا کہ وہ ایک مائکرو ایکسکوپک مائنورٹی آج بہت تیزیس میں جب ایران کا انقلاب آیا تو اس کی بس بہت ہنگامے ہوئے تھے, مطلب کہ حمص نے 300 کچھ کچھ مالی مطلب حافظ الاسد کی فوج میں کریک ڈاؤن استعمال کیا, اس کو اکثر لوگوں نے ایشو بنایا تھا اس وقت کے مغربی میڈیا میں جو بنا تھا, حتیٰ کہ جو انقلاب دوست سنی ایلیمنٹس تھے انہوں نے بھی اس پر بڑا ایران نے اس پر کیوں احتجاج کیا خزانے کو ان کے داخلی مسائل تھے. دوسری بات یہ کہ مثلا کہ وہ وہی تھے جو میں نے عرض کیا کہ سامراج میں نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کو بالکل 100% وہ حق پر تھے حافظ الاسد یہ لیکن ان کا اس وقت یہ نہیں تھا کہ فلسطینی مزاحمت کو چاہے وہ یاسر عرفات کی صورت میں ہو یہ لوگ یاسر عرفات کی بعد میں ہوں گے پہلے تو اخوانی تھے بعد میں ان پر بھی دست احمد ہوا وہ چلے گئے سیکولر لابی میں اور رشین لابی خود ان کے ساتھ یاسر عرفات اخوان کے پرور تھے کوئی شروع سے قید مزاحمت بھی انہوں نے کی اسرائیل کے خلاف لیکن بعض اوقات دیکھا کہ اسلامی مزاحمت اسلامی تحریک میں رہتے ہوئے مزاحمت کو امریکہ اور اسرائیل اچھے سے مینیج کر لے رہے ہیں اپنے فیور میں تو انہوں نے روس کے ساتھ کی اور ایک سیکولر بنیادوں پر چلائی تو اس مزاحمت کی تحریک کو شام میں اپنی فوج بھی بھیجی ہے یعنی اسلام میں اپنی فوج بھری ہوئی ہمیشہ سے اسرائیل کا غالب رہا ہے دیش میں کوئی شک کبھی نہیں سائے البتہ جب ایران کے انقلاب آ گئے تو اس نے ایران کے ساتھ ہمکاری بھی بہت سارے معنی بڑھ گئی اور ایسے وقت میں ہمکاری کی جس وقت میں بالکل ایران کو تنہائی کا شکار کر دیا گیا تقریباً 8 سالہ مقدس جنگ کر دیا ایسے میں ان کا کرنا جبکہ ساری دنیا ایران کے خلاف ہے اور وہ خطے میں بھی پورے عرب پانی کے لیے بات کی یہ ان کی دنیا نے خصوصیت تو میں نے کہا کہ انہوں نے کریڈینشیل اپنے اسناد کو ثابت کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے انٹرسٹ میں اپنی تمام تر سیکولر نیچر کے باوجود تمام تر ایک خاندان چاہے کی حکومت ہونے کے باوجود ہمیشہ اسرائیل کے مخالف رہے مزاحمت رہتے رہے تمام مزاحمت قوتوں کی مدد کرتے رہے جب ایران کا وجود مثلا ان کے محترف خود آیت اللہ ملک کا صدر حافظ الاسد جیسے ملتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں یاسر عرفات کو شکوا ہوتا ہے وہ لے کے یاسر عرفات کو جاتے ہیں تو بعض تک شام کا حافظ الاسد تو کہتا ہے میں نے کیا ہوں یہ موسیٰ صدر سے اور 78 میں آپ کو جانتے ہیں کہ موسیٰ صدر کو مروا دیا جاتا ہے تو موسیٰ صدر کا بڑا انفلوئنس تھا اور موسیٰ صدر کتنے یعنی امام سے پہلے جو انقلاب میں انہوں نے دکھائی ہے تو بھی ایک مطلب ہے جیسے ہونا چاہیے کسی شیعہ عالم کو بچاؤں نے کیا ہے تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کہا نہیں جا سکتا ہے انہوں نے اس خاندانی نظام کو ویسے پولیٹیکل سسٹم البتہ جس کی وجہ سے ان کو بات کر رہے ہیں مثلا کہ جب ایران نے کہا کہ ان کو مشورے دیے ایران مثلا کہ ظاہر بار بار وہ امریکہ آ رہے تھے سفیر آ رہے تھے امریکہ ثقافتی تعلقات کے تو ایران نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ امریکہ ناقابل اعتبار ہے لیکن وہ ایک حد تک رہنا چاہتے تھے ایک لیمٹ تک امریکہ سے اتنا اتنا رکھنا بھی چاہتے لیکن امریکہ کتنا خطرناک ہے کتنا بڑا یعنی کہ دشمن ہے اور کتنا بوز ہے کتنا بوز رکھتا ہے اس کا اندازہ ان کو اب ہو گیا کہ بھائی انہوں نے تو کوئی مغرب کے خلاف ایران کی طرح یا جس اللہ کی طرح کوئی اعلان جنگ بھی نہیں کیا تھا نا یا مرض پر امریکہ کے جانے رہے لیکن اس محض اس وجہ سے کہ ان کے راستے سے اس قوت کو تھوڑی سی تقویت مل جاتی ہے اور ایران جو ہے اس راستے سے کچھ لوگوں کو حالانکہ یہ حافظ الاسد کے زمانے میں لیکن اس زمانے میں امریکہ یہ سوچتا تھا کہ یہ روس ایک بڑی سوویت یونین ایک بڑی طاقت ہے اگر چھیڑیں گے حافظ الاسد کو یا شام کو تو ممکن ہے کہ جنگ جہان میں سبھی ہو جائے گی لیکن اس وقت کی مصلحت نہیں لیکن اب اس وقت انہوں نے اپنی پوری دیکھا بھی ہو گیا جب دیکھا یہ کہ وہ ایران کے اسلامی انقلاب کو 8 سالہ تسلیم نہیں روک سکے جب انہوں نے دیکھا کہ 2006 میں اسرائیل کو شکست ہوئی اس وقت یعنی کہ اسرائیل کو شکست ہوئی حزب اللہ کی چھوٹے سے گروہ کے ہاتھوں یہ بھی ان کے لیے بڑی عجیب اس وقت یہ خواب دیکھ رہے تھے سن 2022 میں آ کے کہا تھا کہ ایک نیو موومنٹ دے رہا ہے, یہ سن 2022 میں آ کے کہا تھا, لیکن اللہ کی شکر سے تو اب دیکھیے دنیا یعنی جو اس وقت مغرب کے نظام یا امریکہ کی جان ہے, ٹو سیٹس ہیں, دو سیٹ ہیں انٹرنیشنل لاس, ایک سیٹ ہے اسرائیل کے لیے اور ایک سیٹ آف لاس ہیں روٹس ہیں پوری دنیا, یعنی اسرائیل کا آؤٹ آف وے ہو کر حمایت کرنی چاہے کچھ ہو جائے. چنانچہ نبی ایک میں مطلب یہ تذکرہ عرض کروں کہ ایک واشنگٹن کا انالسٹ ہے, اس کا نام ہے لارنس کراس, اس نے پھر ایک بار کہا کہ یعنی ساری باتیں کھل جانے کے باوجود بھی ایک اپنی ہٹ دھرمی پر اصرار کیا کہ دراصل جناب بش نے جو حملہ کیا تھا عراق پر وہ دراصل جمہوریت ان علاقوں میں جمہوریت کو نیچ پر لما دینے کے لیے, اس کے لیے آپ بتائیے کہ معلوم ہے کہ جناب بش کے دور میں کس کی حکومت, جناب بش جو بش تھا وہ خود اپنے اوپر اتنا تھا بلکہ پال پال ہوبز نام کا ہے وائس پریزیڈنٹ ہوا بہت ہی مشہور ہے اور وہ رول کرتا تھا, وہ پال ہوبز اور اس طرح کے ایک اور ہیں سکوٹر لپی, یہ اور اس طرح کے لسٹ ہے جو ڈوئل سٹیزن شپ رکھتے تھے امریکہ اور اسرائیل, اور ان کو نیوکون کہا جاتا تھا یعنی نو قدامت پرست, نیوکون کے انہوں نے 2000 میں ایک پینیک پی این ایس سی پینیک نام کا ایک منصوبہ یعنی پروجیکٹ آف نیو امریکن سینچری, نیو امریکن سینچری اس میں یہ تھا کہ اس کے تحت یہ تھا کہ ایک امریکہ کے لیے اپنی ایک نئی سینچری ہوگی, مثلاً جب براہ راست فوجی حملے کی جائیں گے اپنے دشمنوں پر اس طرح کا, اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ایران کا انقلاب آ جاتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ پرل ہاربر جو جاپان پر بمبارڈمنٹ کرنے کی نا پہلے پرل ہاربر پر امریکہ کے جاپان کو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا کہ وہاں ایک چھوٹی بمباری ہو گئی, اس کے بعد جا کر ایٹم بم گرا دیا, تو ایک پرل ہاربر کی سچویشن کی لیے دی جائے گی, یہ 11 ستمبر 2000 یہ منصوبہ بنا ہے اور 11 ستمبر 2021 امپلیمنٹ کر دیا گیا اوسامہ بن لادن, اوسامہ بن لادن 11 ستمبر 2021 ایک سال, اور وہ پرل ہاربر پہ جو 9/11 ہے ٹوین ٹاور سے ہوئے تھے, اس لیے کہ دراصل دو وجہ, ایک تو اسرائیل کو تحفظ دینے ہر حال میں اب تحفظ دینا, اس لیے کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ ایران کے اسلامی انقلاب آنے کی وجہ سے حزب اللہ کی مضبوط ہونے کی وجہ سے پھر فلسطین میں مزاحمتی تحریکوں کا تسلسل سے جاری رہنا اب اسرائیل کے سیکورٹی مسئلے کر رہا ہے, تو ریجن میں اسرائیل کو انہوں نے تو غنڈا بنا کے رکھا تھا, نہ صرف عالم عرب میں پاکستان میں عالم اسلام میں بلکہ ظاہر ہے کہ اسرائیل اس پورے ریجن میں جو چاہتا تھا کرتا, جس طرح کہ آپ چلے جائیے وہاں یعنی آپ چلے جائیں وہ لیٹن امریکہ وہاں بھی کیا ہوا, ارجنٹائنا میں جو بمبارڈمنٹ کیا تھا وہ خود جے وی شنکر پر کروایا, یعنی اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے اگر اپنے جے وی کسی انسٹیٹیوشن کو قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی ہے, وہاں ارجنٹائنا میں کروایا, یہ کر یہ ساری پلاننگ کر کے کسی طریقے سے, اب اس میں دو بڑے, ایک تو یہ تھا کہ اسرائیل کو تحفظ دینا, دوسرا یہ کہ اب جو انہوں نے نئے ٹیکنیکس اختیار کی کہ ایک گروہ پیدا کرے جو بظاہر یہ تعصب تعصب دے گا کہ ہم امریکہ کے دشمن ہیں اور وہ اسلام کا مسلمانوں کا ہمدرد بن کے سامنے آئے, بڑی کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ ہے نا, اور وہ آئے گا اور وہ سارے کام کرے گا اور ہم اس کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے اور اس کو اس میں سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لوگوں کو ماریں گے, جب یہ جیوش کو سینٹر کو تباہ کر سکتے ہیں, جیوز کو مار سکتے ہیں, تو مسلمانوں کے ان لوگوں کو مارنا القاعدہ طالبان کو مسلمانوں کے لیے کیا ہے, اور پھر بھی ان کو اپنا دشمن بھی کہیں گے ماریں گے بھی اور پھر بھی اپنے حساب سے کام لیں گے, اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے واقعی یہ ایسا ہوا, یعنی ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہے, تو یہ اب ہوا کیا ہے, شام کی جنگ کری تو انہوں نے پورے اسلامی تحریکوں کو سنی مسلمانوں کو یہ قائل کرنے کی کوشش یہ ایک سیکولر آدمی بشار الاسد ایک تو یہ ہے کہ ایک سیکولر ہے ایمان کا دشمن ہے دین نہیں چاہتا ہے باس ہے ارے بھائی بھائی باس پارٹی تھی کیا کہتے ہیں باس پارٹی عراق میں بھی تھی صدام تو صدام تو ہیرو بنا لیا آپ نے بیوقوفی نے صدام کو تو ہیرو لوگ مانتے تھے نا اور اس کی باس پارٹی کے خلاف اتنی نفرت آج شام کی باس پارٹی اور سیکولرزم کے خلاف کیوں لگتی نفرت تو یہ وہ بات نہیں کہ مغرب میں بڑے تھے اور اسرائیل میں بڑے تھے پیچیدہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ان کو قائل کیا کہ ان کو اس ٹریپ میں کیا کہ ہم آپ کو عرضے کر دیں گے اسلامی حکومت اور یہ شیعہ سچویشن جو بن رہا ہے اس کا راستہ آپ کو روکنا ہے اور دوسری یہ کہ ایک گروہ پیدا کر دیں گے پھر ان کو واپس لائیں گے افغانستان میں کیا افغانستان میں لوگوں کو استعمال کر کے روس کو نکالا پھر آپس میں لڑا کر کے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے افغانستان میں خود سنی مسلمان طالبان یا وہ حزب المجاہدین حکمت یاد وغیرہ یا احمد شاہ مسعود کسی کو بھی اسپتال کو نہیں کرنے دیا نہ پاکستان کو وہاں کوئی اثر ہو سکتی ہے سب اسی سب کچھ اتنی بڑی تباہی آئی ہے کسی کو نہیں کیا ہوگا اتنا قابل اعتراف میرے بارے اس کو صرف امام خمینی اور رابط پر جان جابی بھی رابط نے کہا نا کہ امریکہ پر امریکہ ناکامی کے اعتبار ابھی تازہ بیان نہیں کیا کہ اس پر احساس نہیں کرنا یہ کبھی قابل احساس ہو تو اس دنیا کی اس چیز کو مسلم دنیا کیوں درک نہ کر سکتی خیر اب تو اس کو اب جب کہ یہاں حزب اللہ سے ان کو کیا سکتی دراصل شام میں جو انہوں نے جنگ چھیڑی تھی کس کام کی وہ جو القاعدہ والا ان کا مضبوط ایک منصوبہ تھا اور القاعدہ انصور کو وہاں شکست ہو مارے جا رہے تھے اور شکست مثلا القاعدہ جیسے لوگ تو اب تک ہیرو بنے ہوئے تھے کہ سوویت یونین جیسی سپر پاور جو امریکہ کی تقریباً ہم پر لاتی سارے مسلم دنیا سے جمع کر کے مجاہدین کو لائے انہوں نے شکست دیا سوویت یونین بارہ بارہ ہو گیا اب یہ بات ایک بلا وجہ کے حالت ہے اس کے نتیجے مسلمانوں کو افغانستان میں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے نا چاہے وہ سنی مسلمانوں یا کوئی بھی کسی کو نہیں حاصل نہ پاکستان کو کچھ حاصل ہوا افغانستان نہ دنیا کے دیگر مجاہد دین کی جو اسلامی تحریک کے ذریعے افغان کو نہیں حاصل ہوا امریکہ نے اپنے ایک مد مقابل کو تو آسانی سے توڑوا دیا اور وہاں بھی فساد اور جنگ کا فتنہ برپا کر دیا اسٹیبلائز پوری طرح کر دیا اپنی فوجیں لے آئے فوج جتا دی اس پر حملے کیے 2007 میں جنگ مسلط کر دی ایک دم ایک ملک جو ہے یہ کر دی تو کیا اس میں یہی چیز وہ چاہ رہے تھے وہاں لوگ ہیں اب یہ چاہ رہے تھے کہ اب ایران جیسی قوت کو حزب اللہ جیسی قوت کو ہم ڈائریکٹ فوجی اٹیک سے نہیں کریں ہم اگر ڈائریکٹ فوجی اٹیک کریں گے تو ہوگا یہ کہ یہ اور ہیرو بن جائے گی مسلمان 2006 میں اللہ بن گئی پورے عالم میں آتی ہے اس کا توڑ کر بتاؤں گا اس لیے 2006 کے بعد ہی اور زیادہ اس میں مضبوط چلا کہ اب یہی آپشن اور اس کو شام میں پوری لیکن حزب اللہ کا کمال ہے اور کچھ شامی فوج کا کچھ شام کے عوام کا کہ انہوں نے ایک ایسی مذاکرہ یہ جو روس میں ان کا دہشت گردوں کو مسلمانوں میں سے دہشت گرد نکال کر کے لانا اور لڑوانا اپنے مد مقابل ہوئے یہاں وہی کام کیا لیکن پوری طرح شکست جب الخصائص پتا ہو گیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب فرسٹریٹ ہو بس پائی سے اتنے یعنی عاجز ہوئے کہ مایوسی کے شکار اب ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ زیادہ اس میں جنگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی بہت بڑی تو پھر اس کا ری ایکشن وہ دکھائیں گے جو جن لوگوں کو یہ آدھے گھر استعمال ہے چاہیے اور ان کو چھوڑ بھی دیا کہ مارے گئے اتنے ہی بے مروت اور ظالم اور سنگدل ہو اس چیز کو اب اسلامی تحریک کو درک کرنا ہوگا درک کرنا ہوگا ورنہ کسی کی دو غلطیاں ہوں جب اسلام امام خمینی کا انقلاب نہیں تھا تو اس وقت انہوں نے اسلام کو بڑی آسانی سے کر دیا کریک ڈاؤن کر کے دبا دیا خیر اس وقت لیکن ایک الگو آ گیا, ایک ماڈل آ گیا انقلاب کا. امام جو ہے, امام نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا کہ کس طریقے سے مزاحمت کی جاتی ہے, کس طرح سے مغرب کے سامنے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے بالکل جمع جاتا ہے. تو یہ چیز ان پر واضح ہو گئی, اتنا واضح ہو گئی کہ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ امتیازی ہوتے تھے ان کے پوچھتے ہیں آپ, انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب ہمارا بھی امام خمینی کا طریقہ کار اور اس کا بھی قابل عمل اور صحیح, لیکن اس کے باوجود پھر اسی طرح میں آ گئے. عجیب یہ المیہ ہے, لیکن اس کا بھی نتیجہ دیکھ لیا کہ خود مرسی کتنا ناقابل اعتماد ہے, اور جس آدمی نے مرسی کو بھی ہٹا دیا. حالانکہ مرسی نے آخر 15 جون کی ریلی میں یہ کہا تھا کہ شیعہ راضی ہیں اور یہ شام میں ہمیں بھیجنا چاہیے. اب جس امریکہ نے یہ ساری شام پلاننگ گڑی تھی اس کے لیے تو آپ خود کر کے آئے, جو آپ کا اصل وظیفہ تھا کہ معاشرے کو اسلام کی طرف برگشت کرنا ہے, اسلامی بنیادوں پر اس کی تشکیل ہو مصر کی ہے نا, اور ایک اسرائیل کے مقابلے میں اسرائیل کے چنگل سے مصر کو آزاد کرایا جائے جو اصلی مبارک کا غلام بنا ہے نا, حماس اور فلسطین اور فلسطینی تحریک ہو, اس کو چھوڑ کر کے آپ کہاں لگ گئے بھائی؟ بالکل یعنی کہ الٹے ایجنڈا پر لگ گئے, اور الٹے ایجنڈا پر لگ کے اعلان کیا دیا امریکہ اور مغرب اور اسرائیل یہاں سے کہ چلو اس کو ٹھیک فون کرو, اس کی گورنمنٹ کو ٹاپ کر, بہت زیادہ برطرف برطرف کر دیا, اور اتنے یعنی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو بڑی آسانی سے برطرف کر دیا. اب آپ یہ دینی نظر کیسی ہے کہ جب کوئی بھی دینی نظر ایسی ہوتی ہے, ایک خود ایک انقلاب دوست ایک سنی پولیٹیکل فلسفر ہوتے تھے انتقال کر کے بیٹھا, ان کا نام تھا کریم جلدی, وہ 1996 میں انتقال ہوئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ایک بار دنیا میں کوئی انقلاب اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو دنیا کی تمام اسلامی تحریک کے لیے وہ نیوکلیئر ہے. لہذا اگر دنیا کی تمام تحریک چاہتی ہیں کہ اپنا ذاتی تشخص اپنی پرسنل انٹیٹی کو محفوظ رکھے تو رکھے, لیکن ان کا اس نیوکلیئر سے مرتبط ہونا ضروری ہے, اس مرکز سے مرتبط. اب یہ تمام جزوی اسلامی تحریکوں کا کام ہے کہ اس نیوکلیئر سے مرکز ہو جائیں, ورنہ پھر یہ اسلام کی فکر اس فلسفے پر مستقل لکھتا رہا. یہ چیز ان کو سمجھ میں نہیں ہے کہ بھائی اسلام کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں ہے, اسلام کے اپنے اخبار ہیں, واضح ہیں, قرآن میں اس نے اس کو واضح کیا ہے, رسول نے واضح کیا ہے, صرف قرآن اور رسول میں واضح کیا اسی کو اخبار ہے, تو ہم خود بخود اہل بیت کی چیزیں جو واضح سے ہم ہو جائیں گے اگر ذرا سا غور کریں. تو اب اس چیز پر تو شام کا کلیا جب انہوں نے شروع کیا اس میں ہر اپنے تمام اہداف میں مغرب ناکام ہو رہا ہے, امریکہ ناکام ہو رہا ہے, اس میں سب سے بڑی ناکامی ہے القاعدہ جیسی انٹیٹی کو جو انہوں نے پیدا کیا تھا, ایک فائر برانڈ ایکسٹریمسٹ انٹیٹی کو کے تاکہ دنیا اسلام کو بڑی ایک وحشت کا عنوان جانے, وحشت کا مذہب سمجھے, بربریت کا ایک مذہب سمجھے, تو وہ بربریت اور وحشت بربریت بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی تاریخ کا پرانا ہے مغرب کا کہ بربر ایک قوم تھی, تاریخ اتنے زیادہ اس کے تھے انہوں نے پتہ کیا تھا, تو وہ بربر قوم سے مغرب نے شکست آئی تھی, تو بربر قوم نے شکست کی تھی تو مغرب کو تاریخ میں زیادہ تاریخ بھی زیادہ, تو بربریت کو انہوں نے سفاقیت کا نام, اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اب جب امریکہ مغرب کو شکست دینے والوں کو مطلب کہ کسی عنوان سے یہ تاریخ کروا چاہتے ہیں, بہرحال کہ القاعدہ جیسی اسلام میں جو سوچ ہے جو روش ہے اس روش کے خاتمے سے مغل بہت پریشان ہو گیا, اور شام میں بھی اس کی یہ پتوائی بہت بڑی پتوائی
ماشاء اللہ. تو جیسے کہ آغا صاحب نے فرمایا کہ شام کی جو جنگ ہے وہ صرف عوامی انقلاب یا عوامی جدوجہد یا یہ نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے سامراجیت کا, جو چاہتی تھی کہ اسرائیل مفادات کو قابو میں رکھنے کے لیے, اسرائیلی مفادات کو حاصل رکھنے کے لیے شام وہ ریاست ہے کہ جس پہ قابو پانا ضروری ہے, اور یہی وہ ریاست ہے جو حزب اللہ اور ایران کے درمیان ایک بہترین واسطے کا ساتھ ہمیشہ واسطہ ثابت ہوئی ہے. اگر انہیں یہ واسطہ بھی توڑنا ہے اور ان پہ قابو پڑنا ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ دیکھ چکے 2006 میں دیکھ چکے, چاہے وہ ایران کی مقدس جنگ دیکھ چکے, کہ یہ ڈائریکٹ جنگ میں ان سے نہیں جیت سکے, تو اب وہ چاہتے تھے کہ ان کا رابطہ توڑ کر ان کے درمیان ایک خلا کو اجاگر کیا جائے, لیکن اس میں ان کو بھرپور پسپائی ہوئی ہے. اور اس میں اہل بیت کے ماننے والوں, خاص کر حزب اللہ و ایران, خود شام کے عوام کا ایک اچھا برتاؤ, اچھا ایک شناسائی, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں استعمار شناسائی, ایک بڑی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اس استعمار شناس استعمال کو سمجھا اور اس کے برعکس کام کرتے ہوئے اس کو پسپائی دی. میں چونکہ ٹائم بہت زیادہ گزرتا جا رہا ہے اور میرے پاس سوالات بھی آ چکے ہیں, تو میں تھوڑا سا کچھ سوالات کو ہٹاتے ہوئے, لیکن وہ امپورٹنٹ موضوع جو لازمی لوگ سننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی کیا محرکات ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ یہ جنگ چلی, پہلے سے یہ جنگ چلی, صرف ایسا لگ رہا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے لیے چلی, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاملہ ایسا نہیں, ان کو نظر شاید آ رہا ہے کہ حکومت کو گرانا ان کے لیے آسان نہیں ہے, لیکن اب انہوں نے کچھ ایسے اسٹیپس لینا شروع کیے ہیں, یا امریکی مفادات یا اسرائیلی سامراج نے ایسے اسٹیپس لینا شروع کیے, چاہے وہ القاعدہ کی موجودگی کے ذریعے کسی کی موجودگی کے ذریعے, کہ اب وہ مزارات کی طرف, ان مقدسات کی طرف آنا شروع ہوئے ہیں, چاہے وہ صحابی رسول ہوں, حجرت علی, ہمارے یاسر, جتنے بھی ہمارے صحابی رسول ہیں, یا پھر بی بی زینب کے مزار پہ جو ریسنٹلی حملہ ہوا ہے. یہ حکمت عملی کیا بتا رہی ہے؟ کیا یہ, اس کو ہم یہ کہیں کہ یہ بس آخری لمحات ہیں, جس کے بعد سے وہ مشکلات جو اب مشکلات یہ پسپائی مان چکے ہیں, تو یہ وہ آخری مراحل ہیں جس کو وہ ایک بوکلاہٹ ہی بندہ کرتا ہے, بوکلاہٹ میں ایک آرگنائزیشن کرتی ہے, کیا یہ بوکلاہٹ ہے, یا یہ واقعی ان کے چاہتے ہیں کہ حزب اللہ اسکنہ کی قوتیں سامنے آ جائیں اور ہم اسے براہ راست اس پہ ان سے جنگ کریں؟ تو اس کے محرکات کیا ہیں؟ یہ اچانک سے اس میں ٹوسٹ کیوں آیا ہے؟ یہ کیوں مزارہ کی طرف گئے؟
دیکھیے, اگر میں مسئلہ یہ ہے کہ دشمن جو ہوتا ہے خدا کا دشمن, پہلے تو اپنی شرافت کو بڑا ظاہر کرتا ہے, بڑا شریف جمہوریت کا لفظ بات, یہ انٹرنیشنل بہت جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ بڑے درمیان ملتے ہیں, وہ پرسودہ ہے, وہ وحشی ہیں, وہ جنگی ہیں, لیکن سوال یہ کہ یہ سب تو ملمہ کاری ہوتی ہے نا. مغرب نے, امریکہ نے اپنے پر ملمہ کاری کیا, جب جنگ میں شکست کھاتے ہیں, جب جنگی اور فوجی اور اقتصادی مفادات ان کے دو پر لگتے ہیں, تو تمام وحشت و بربریت کی تاریخ کہہ رہی ہے. تو میں لگتے صرف پڑھ رہا تھا, بنایا اور جا کے تم ایٹم بم گرا دی بھائی, ساری ان کی شرارت کہاں دی بھائی, اڑا کر کے ایٹم بم, پھر ہٹائی دے گی کہ دوبارہ یہ کریں کہ بھائی لوزوں کریں گے, ایران نیوکلیئر بنا رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا, تم کو کیا پوچھا, تم نے انسانی کہتے ہیں, سب سے پہلے تم جرم کرنے والے ہو, سب سے پہلے استعمال تم کرنے والے ہو, بغیر کسی کے تم نے, تم دوسروں کو اس کا طرح تو شرم نہیں آتی تم کو. یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی آپ شہید متعین کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ اصل مسئلہ ہے کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں بنیادی فرق کیا ہے. بنیادی فرق جو ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ عام جو مذہبی قدرے ہیں میں بہت زیادہ فرق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب, مطلب کہ سچ کو محترم جاننا, جھوٹ کو برا سمجھنا, اور بھی بہت ساری اخلاقی خوبیوں کو جاننا, لیکن ایک بہت واضح فرق جو دوسرے مذاہب اور اس میں ہے کہ اسلام جو ہے جو اپنے محسنوں سے عشق کرتے ہیں, یعنی اسلام عشق کا پسند ہے, اسلام عشق کرتا ہے اپنے محسنوں سے, یعنی جو اسلامی رہبر ہیں رہنما ہیں عشق کا پسند, رسول سے عشق, رسول کے برحق جانشینوں سے عشق, رسول کے سچ جانسار اصحاب سے عشق, اور یا یہ عشق کا درست ہے. عشق ایک ایسا ہے کہ عشق کے واسطے سے عشق بدائے تو شخصیت سے خدا کے واسطے عشق کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ خدا سے ارتباط کا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے. اچھا ایسے میں آپ دیکھیے کہ مذہبی اسلام یا مکاتب اسلام میں جو مکتب سب سے زیادہ عشق کا توجہ دیتا ہے وہ مکتب تشہیر, جہاں کیا آپ تمام آئی میں ظاہرین معصومہ اسے یعنی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں, جہاں ان ہستیوں کی مذاق دیکھتے ہیں وہاں جا کر کے ہزار رکاوٹوں کے باوجود جان چلی جائے لیکن کسی طریقے سے زری کا بوسہ دے دیں, وہ چاہے وہ جنتوں کو اپنے ڈنڈے کھا لیں گرفتار, ایک عشق. یہ انہوں نے سمجھا کے اتنا محنت کہ کچھ کم اخوانیوں نے بھی محنت نہیں کی ہے. یقین مانیں حسن بنا نے جب یہ تحریک چلائی تو ان کا یہ شیوا ہوتا تھا کہ رات کو سردی کے چٹوٹی یعنی کہ کڑاکے کے جاڑے میں اور سردیوں میں وہ چلے جاتے تھے کہاں, نائٹ کلب میں. وہاں جا کر دیکھیں کہ لوگ جو ہیں لہو لہی میں مشغول ہیں. امام حسن بنا یہ اخوان کے مرشد پہلے پانی بھی تھے اور پہلے اور جا کر کے جب دیکھا کہ لوگ لگا تو وہاں ادھر وہ اس زمانے میں انگیٹیاں جلا کرتی تھیں لوگ, ایسے تو اب ہیٹر نہیں ہوتے تھے تو انگیٹ, تو وہ جا کر کے وہ کوئلے کے چولہے سے انگیٹیاں اڑا دیتے. اب وہ لوگ کہے گا یہ کون سا وحشی آ گیا اس نے بھاگے, پھر وہ کے اندر عربی بھی تھی اور کہاوت بھی تھی, وہ کہتے کہ تم ابھی اس معمولی سے آگ سے تم بھاگ رہے ہو, جہنم کی آگ تمہارا اس سے زیادہ شدت کے ساتھ تعاقب کر رہا ہے. وہاں سے وہ سالے انسانوں کو توڑ دینا, کہنے کا مطلب کہ ان جریانوں نے ان تحریکوں نے کوئی معمولی خدمت انجام نہیں دی بھائی. لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ جو عشق کا پہلو تھا دین میں, رہبر سے, رہبر مظہر خدا ہے, رہبر نمائندہ خدا ہے, رہبر معصوم ہے, رہبر جو ہے نا, اور واقعی یہ بھی نا کر کے دیکھا ہے امام میں نہیں دیکھی نا کہ کیا کچھ کوئی ایران بڑی سلطنت کے تو کوئی معمولی سلطنت ہے, انرجی کے ذخائر ہیں اس کے پاس, وہی شاہ تھا. اس نے اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے سے تو ایک بے وقت اور پٹ سازی بند کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیے امام سب کچھ ہے, سب کچھ وہی چیز تھی, لیکن آپ نے چھوٹیوں زندگی میں گزارنا پسند کیا. وہ اللہ میں پاس بھی کہا نہیں کہ ایک حسام ایک ایمان امام علی کے متعلق کہا ہے اللہ میں پاس پاس کہ کل کیا تھا ان کا سرمایہ آیا تھا کہ ایک تلوار تھی اور ایک کوٹیج کا جھوپڑی تھی, اس کے علاوہ کھائی ہے نا. اور اسی نظم میں آپ نے حضرت زہرا کے بہر محتاجی بلش خان تو نے سو با یہودی چادر قدرا کو, کہ ایک محتاج کے دکھ پر آپ کا دل اتنا دکھی ہوا کیا آپ نے اپنی چادر یہودی سے سو کر کے اس پر. تو یہ آپ دیکھیے امام ایک چھوٹے سے مکان میں ہوگی کسی نے اس میں کرایہ کر دیا اور کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں, یعنی کبھی آپ نے آپ کو کوئی اسٹیٹ پروٹوکول لیتے یا دیکھے تھے کچھ, آپ رہبر کو دیکھیں کیا کیا نہیں. اگر ایران کو معمولی طاقت ذرا سا اگر دنیا کے ساتھ جھوٹ پر باطل پر کمپرومائز کر لے تو اس وقت جس دنیا کے جس ہوٹل میں جائیں جا کر کے رہبر ٹھہرے ہر جگہ اور ہر طرح کے لوگ سہایک لا کر کے ہیرو جواہرات لا کر کے قدموں میں کرتے ہمیں سب کچھ, لیکن رہبر کیا ایک معمولی سے گھر میں رہنا, وہی دین کا دس دینا, وہی نمازیں پڑھانا, وہی ساری باتیں سوچنا کہ دشمن کو کیا دقت ہوگی, عوام کی بہتری کے لیے کیا ہوگا, سیاست میں آنا, ایک تو مہاتو نہیں ہے بہت تیرے مہاتو امراض غور کرنا, عبادت میں مشغول آنا, دنیا کا کوئی کہیں جانے آنے کے ہر مزے سے معلوم کرنا. آپ کوئی تمام ہیڈ آف دا اسٹیٹ جاتے نا خوب گھومتے ہیں, ان کے بچے بچی تک گھومتے ہیں نا, آقا حسن رسول اللہ کو کیا ہے سارے سے دشمنی باتیں جو بس باتیں اپنے بس لگے ہوئے ہیں, تو یہ ساری یہ ہوتی ہے رہبریت, یہ چیز عشق پیدا کرتی ہے. رہبر کا نام آیا لوگ دیکھتے ہیں روتے ہیں عشق, تو ایک دوسرا کا یہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مذاہب کی خام خیال ہے کہ وہ شخصیات ان سے لوگ محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں, ان کے مزارات کو منہدم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے پاس نہ رہے نہ بجے پاس, حالانکہ سارے پہلے تھا نہیں ان کا ایسا ہو نہیں سکتا ہے. دوسرے جو آپ کبھی کبھی وہ ایک آدھ دوسری شخصیت کا بھی گرا دیتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ذرا سا اس کے ذریعے کچھ ادھر اتنا گرا دیا ہے تو اس لیے بھائی تاکہ کچھ بیلنس بھی کرو اور اس طریقے سے تھوڑا وہ جب اس پر جیسا کہ آپ نے آدھی سنا ہوگا ایک صاحب نے اس صاحب کا بھی تذکرہ کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر اگر کوئی توجہ نہ دے ان کے مزاج کی بہت تو اس سے ایک رسک پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, کیونکہ بھائی ان کے بھی مزاج کی محبت, کسی کے مزاج کی ایک عام انسان کے مزاج میں بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, ان کی بھی ہوئی تو. لیکن صحیح ہے کیا, ہم ان کے مزاج سے ہم اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے کہ ان یعنی کہ جناب زینب کے, جناب زید بن علی کے, جناب عمار یاسر کی تاریخ کی حیثیت ہے, یہ ان سے عشق کا اور ان کے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے اور ہم آج جیسے زندہ ہیں اس سے بھی زیادہ ان کی زندگی مضبوط اور قوی ہے, اور اس سے بھی جتنا وہ مادی زندگی میں ہماری مدد پر قادر نہیں تھے وہ اس سے زیادہ قادر ہیں. بے اتنے علاج خدا نے ان کو ایسا لطف ادا کیا. تو یہ جو رابطہ ہے مانوی, اس مانوی رابطے کو اس میں اس انقلاب میں, امام کے انقلاب میں مغرب کو اب یہ سمجھا دیا کہ بھائی یہ ایک ایسا انقلاب ہے کہ جو محض مادی پری وقت میں نہیں ہے, اس کی جڑیں کہیں اور نہیں ہیں, اور ان جڑوں کو سمجھنا ہو, لیکن ان جڑوں کو وہ اس لیے سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ اپنی روش کو پوری کریں, اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس انقلاب کو جو مان لیا ہے تو غیب اور خدا کی مدد اور خدا کے جو کرم پر مبنی ہے اس کا بیڑا بن کر جو کہ ہوگا. اسی وجہ سے کہ ان مزاروں اس میں ایک بہت عام فیکٹر ہے کہ ہمیں ان ہستیوں سے دور کرنا چاہتے ہیں, ہمیں ان ہستیوں سے کی محبت ختم کر دینا چاہتے ہیں, یہ ہو رہا یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ تم نے گرایا پھر ہم اسے اچھے من زمین تیار کرنے کی اشارہ کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے قربانی دیں گے تاکہ میں نے بی بی کا اس پہ کرم اور عام ہوگا.
تو ماشاء اللہ واجن کہ دشمن جتنا بھی چاہے ہمیں ان ہنسیوں سے دور کرنا, ہمارا عشق ہماری ماؤں نے اپنے دودھ میں پلا کر پلایا کہ ہم ان ہستیوں سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتے. ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن ہستیوں سے اپنا رشتہ کبھی نہیں توڑیں گے. اب چونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر چکا ہے اور اپنے ہم ٹائم کو ایکسیڈ کر چکے ہیں, تو میں صرف آپ ہی سوال آگے سب سے کروں گا جس کے بعد ہم اس پروگرام کو ختم کر دیں گے, وہ ہے ہماری ذمہ داری کے متعلق. یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں شام کے اندر, ہمیں یہ نظر سمجھ میں آ گیا کہ یہ اسرائیلی مفادات اور امریکی مفادات کی خاطر ہو رہا ہے, ان کی بقا کی خاطر ہو رہا ہے, اور اس کے برعکس اہل بیت کے چاہنے والے حزب اللہ و ایران و شام کوشش کر رہے ہیں کہ اس یزیدی قوتوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں. اللہ کا شکر کہ ان کو کہ ان مجاہدین کو کامیابی نصیب ہوئی اور دشمن کو پسپائی ملتے ہی جا رہی ہے. اب وہ اس اوچے ہتھکنڈوں پر آ گیا ہے کہ اب وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنی ہستیوں جس سے ہم بے حد عشق محبت کرتے ہیں ان کے مزارات کو ڈیمولش کر کے, ان کے مزارات کو نقصان پہنچا کے ہمارے شیعہ و سنی فرقہ واریت کو اجاگر کرے اور اس کو زیادہ فروغ دے. لیکن انشاءاللہ شیعہ و سنی اتنے باشعور ہیں کہ ان حادثات سے ایک دوسرے کے دستوں کا رواں نہیں ہوں گے, بلکہ دو بازو بن کر اس استعمار و اس دشمن جو ہمارا حقیقی دشمن ہے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور ان تمام قوتوں کے خلاف ڈٹ کر ان کے خلاف احتجاج بھی بلند کریں گے کہ وہ تمام قوتیں جو شام میں یا کسی بھی مسلم اسٹیٹس میں یا کسی بھی جگہ پہ مظلومین کے خلاف کام کرے, چاہے وہ القاعدہ کی صورت میں ہو, چاہے وہ طالبان کی صورت میں ہو, ہم اپنا اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. ہم شیعہ اور سنی دونوں کا فرض بنتا ہے کہ ان تمام قوتوں سے بیزاری اختیار کریں جو امریکہ اور اسرائیل کی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, اور اس میں ٹاپ نمبر پہ القاعدہ اور طالبان موجود ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں یا پاکستان کے باہر موجود ہوں. میں بالکل آخری سوال اگر سب سے کروں گا کہ ہمارے یہاں جو پاکستان میں افراد موجود ہیں, چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس شام میں جو معاملات ہو رہے ہیں, خاص طور پہ مزارات کی مقدس مزارات کی بے حرمتی کرنا, یا اس شام کے اوور آل معاملے پہ ہماری اوور آل کیا ذمہ داری بنتی ہے, اور اسی کو ہم کنکلوڈ کریں گے اس بات سے تاکہ ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے کیا کرنا چاہیے, کیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اور جس کے بعد ہم اس پروگرام کا اختتام کر دیں گے.
دیکھیے, عام مسلمان چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں, اگر وہ کسی اپنے معاشرے کو اسلام کی طرف لوٹانا نہیں چاہتے اور کوئی اسلامی جریان اور تحریک سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس سے لاتار ہوتا ہے. لیکن جو لوگ سوچتے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں اپنے دینی وظیفے کا ادراک رکھتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نجات کا عنوان پیدا کریں اس طریقے سے کہ اسلامی تحریک میں حصہ لیں, ہے نا, اور اسلام کو لے جائیں اپنے, یعنی کہ رسول خدا نے جو قدرے کی ہیں, اسلام نات کیا ہے, اسلام حقیقی اسی پر پکڑ کر, تو ایک تحریک اور فکر. تو جو لوگ اسلامی تحریک چلا رہے ہیں, جو اسلامی موومنٹ سے مربوط ہیں مضبوط, ان کے لیے بہت اہم ہے کہ شام کو اہمیت ہے. شام اس لیے کہ شام میں دشمنوں کی پسپائی اور ان کی کامیابی اور پسپائی اتنا ہے. اس لیے کہ شام بڑی اسٹریٹجک جگہ ہے, اور شام میں یعنی کہ شیعوں یعنی پورے مسلمانوں کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی ہے, کہ پورے مسلم ایک کام ہے پورے مسلمانوں کو, کہ اب ایسا موقع ہی نہیں کہ اب یہ سب پر پہ جائے, وہ شیعہ کا مکتب ہو یا سنی مکتب ہو, آئندہ بھی بات کی اجازت نہیں دی جائے کہ مسلمان کبھی اصلاحات اٹھیں, چاہے وہ اخوان ہیں یہ بھی اٹھے, ان کو بھی نہیں پتا ہے. تو پوری مسلمانوں کے خلاف جنگ, پھر ایک پوری انسانیت کے خلاف جنگ, مطلب کہ وہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے پوری دنیا پر مسلط ہے, کہ دنیا کے چند ایک معمولی سا طبقہ پورے دنیا کے وسائل پر حاکم اور مسلط ہے, باقی طبقہ ان کا مرنے کی نظر, ان سے بھیک مانگے, جو ہڈی کا ٹکڑا پھینکتے اس پر قناعت کریں, ان کی خدمت میں لگے. یہ ہوں جہاں کہ یورپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک جو وہ کیا کرتے ہیں, کہ وہ عوام اپنے آپ کو 99% کا ہے نا, کہہ رہے ہیں کہ ہم 99% کا ہیں, 1% کی بات ظاہر ہے کہ پورے دنیا کے وسائل کو 99% کے وسائل کو 1% کی کوئی طبقہ مراد یاد کر, وہ طاقت دنیا پر مسلط ہوا, اس وہ انسانی دشمن ہے, مسلمان دشمن ہے, اسلام دشمن ہے, شیعہ دشمن ہے. اب اس کو یہ سمجھ میں آیا ہے اس ستے کو, اس 1% ستے کو, یا یعنی بہت مائکروسکوپک میلوڈی ہے, بہت ہی چھوٹا سا, تمام دنیا کے ہوتا ہے, اس کا ظاہر کرتا ہے زائونس لوری سے, اور ظاہر ہو مغرب کے بھی عوام کو اپنا یہ استعمال بنایا, مغرب کی سوسائٹی کو, مغرب کی سیاست کو, مغرب کے آپ دیکھیں کہ تمام بڑی بڑی فوجی امریکہ کے ڈیفینس کارخانے ان کے ہاتھ میں ہیں, یورپ کے بڑے بڑے کارخانے, بڑی بڑی کمپنیاں, کارپوریٹ سب ان کے ہاتھ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شام میں اس کی چلتی, اگر شام میں پسپائی ہوتی ہے تو سب کی پسپائی, یعنی انسانیت کی پسپائی, مسلمان اور اسلام کی پسپائی, تشیعوں کی پسپائی, اور شام میں ایک جنگ جہانی ہے لیکن غیر محسوس طریقے سے, ظاہر ہے ڈائریکٹ جنگ کرنے میں امریکہ بالکل مجھے اور مسلمان متحد ہو جاتے ہیں اس مقابلے, لیکن اس میں بڑے ہلکے سے پورا زور ہے, شدت ہے, یعنی تمام عرب ممالک کا پیسہ, سعودی عرب, قطر اور ترکی اس کا مین اہم پارٹ اس کو بنایا ہے, لیکن سعودی بڑا بنتے تھے حضرت اردگان اقوام متحدہ نے اس کے جا کر کیا فوراً ذرا سا ایپولوجی کی ہلکی کی تو درخواہی کی, اس کے آگے سارے اور ریلیشن تو ان کے آلریڈی سارے ڈیفینس ریلیشن تھے, اکنامک ریلیشن تھے, ان کو تو انہوں نے نہیں توڑا تھا, پھر اٹھو جا کے مسئلے پر پہلے کس کھانا جیسے ہوا آپ کو سب کچھ کھل گیا. تو یہ تو ایک پلاٹ تھا, ایک چال تھی, ایک چوٹا تھا, ایک سازش کی دشمن کی کسی طریقے سے اسٹریپ میں, اس سے پہلے انہوں نے بڑی اردگان صاحب نے حضرت زینب پر مجی سے پڑھنے کا نام محض یہ کہ ایران کو کس طرح سے ٹریپ ملیں اور پھر ٹریپ میں لے کر کے ان کو چاروں شان چیز کرنے, تو یہ مغرب کے اس پر ایک زرکی کے اعلی کار بنے اور جانتا ہے, اس میں انہوں نے حضرت زینب کا مرض کیا پڑا, اور جب بحرین نے ظلم شروع کیا ارے خلیفہ نے, تو یہ ایک وہ صاحب تھے اردگان صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم دوسرا کربلا بحرین کو بننے نہیں دیں گے, لوگوں نے خوب بابا کیا بحرین صاحب, یہ تو بڑی بصیرت کا ثبوت دے رہا ہے, کیا بات کی ہے بحرین کے حوالے سے, لیکن جو چیز کسی مضبوط بنیاد پر ان کا پور خدا کھول دیتا ہے, رسوا کر دیتا ہے, یہ فوراً ان کا پور کھل گیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں, اور شام میں جو انہوں نے حرکتیں, یہ شام میں جو چیز ہے یہ بہت بڑی اور بڑے ایسے طریقے کہ پورے مسلمانوں کو انہوں نے کنفیوز کیا لالا کے ٹورے. لیکن یہ شام کا آپ دیکھا نا, یہ شام بہتوں کو لے ہوا. اب یہ زگان صاحب بھی رسوائی ہوئی, مرسی بھی گئے, اور ابھی کون کون جائیں گے اس میں آپ دیکھتے رہ جائیں. تو دونوں پہلو, خیر کا بھی پہلو ہے اور خدشات بھی. تو خیر کے پہلو تو ہمارے سامنے آ گیا, مزید ہمارے ہم اس یعنی جو دشمن کی طرف سے ہمیں خدشات ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے مؤثر نہ ہونے دیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی تحریک سے وابستہ ہوں, ہم امام کے انقلاب کو سمجھیں, امام کو دیکھیں. دنیا میں اگر سنی یا شیعہ کسی کو بھی اپنے مذہب پہ دین پہ مضبوطی سے زندہ رہنا ہے تو وہ کبھی بھی اسلام ایران کے اسلامی انقلاب کو, امام کی اسلامی تحریک کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اس کو چیک کوشش ہرگز نہیں بدل سکتی. اس کا ایسی صورت میں سنی جانا ایک کمزور سی بات ہے کہ ہم وہ سنی ہیں کہ اسلام کو قبول کرنا ہے, لیکن جائز کمزور اور خصوص سی بات ہے. ایسی حالت میں کسی شیعہ کا کہنا ہے کہ ہم شیعہ ہیں, ہم امام کے ماننے والے ہیں, ہم معصومین کے پیرو ہیں اور ہم امام حسین سے عقیدہ خصوصی بات ہے. اگر وہ آپ کے وقت میں ریلیونٹ نہ ہو تو ایسی کوئی بات نہیں. اگر عیسیٰ کے ماننے والے موسیٰ کے ماننے والے اگر حضور کو نہ مانے تو ریلیونٹ کی بات ہے نا. ہم لوگ کہتے تھے نا کہ ہم کیا کہتے تھے, لوگ یہی تو کہتے تھے, کہہ رہے یار مشرکین سے ثقافت کے حامل ہیں, ہمارے یہاں انبیاء ہے. لیکن ریلیونٹ بات یہ ہے کہ وقت کے نبی کو تم نے نہیں بچا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو تمہارا وقت کا مسئلہ ہے وہ دونوں کے لیے, شیعہ کے لیے بھی ہے سنی کے لیے. اس نے امام خمینی کی جو تحریک تھی یا امام خمینی نے جو انقلابی ریاست کی تشکیل تھی وہ جو دونوں کے مفادات کا تھا, وہ اسلام کا کر رہے تھے, وہ اسلام کے لیے دیوار بن رہی ہے. دفاعی جو ڈیفینس لائن اس نے بنائی ہے وہ اسلام کی بنائی ہے, اس نے شیعہ سنی کے لیے نہیں بنائی ہے. اس نے شیعہ کا بھی فائدہ ہے سنیوں کا فائدہ. یہ بہت ہی عجیب اور خصوص کی بات ہے کہ انقلابی اسلامی کے عہدے میں. میں نے اپنے دوست کا فون آیا سی ایم سی میں ہوتی تو نہیں ایسی, ہم نے کہا کہ دیکھو بھائی تین آپشنس ہیں. اگر تم اس کو سمجھتے ہو کہ مرسی کے پس منظر میں بات ہو رہی, انہوں نے کہا کہ بھائی ایران نے ابھی تقیہ کیا ہوا ہے اس نے تھوڑی سی بات ہو گئی. ٹھیک بات کہ اگر تین آپشن کہ یا تو ایران کے علاوہ کوئی گروہ مسلمانوں کا وہ کام کرتے ہوئے امام خمینی نے کیا, اس کے بعد دو آپشن بچے کہ یا اگر وہ کام نہیں کیا تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ اس گروہ کو امام کے ساتھ ہو جانا چاہیے اگر وہ اسلام کا مطلب ہے. لیکن نہیں, اگر اس کو امریکہ ہی وہ اگر یہ ساری اسلام کی باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ امریکہ کے ٹوٹنے سے اس کے نظام کے چٹکنے سے اس کے اندر سے اس کی بے ایمانی کے ساتھ تکلیف ہو رہی ہے, تو اب یہ وقت نہیں ہے کہ اپنی اس بے ایمانی کو چھپائیں. صاف کھل کر کہے کہ ہم اسلامی انقلاب اسلامی جنیان چاہے تو سنی کی طرف سے ہو چاہے شیعہ کی طرف, سب کے مقابلے میں ہم امریکہ کے اور اسرائیل بس ہو سکتا ہو جائے گی بات نقاب ہٹا اتار دو. تو یہ تین آپشن تو ہمارے پاس اس کے بعد یا انقلاب اس انقلاب جیسا کوئی انقلاب لا کے دکھا دیں اسلام کی دنیا, یا اس کے بعد تو دوسرا کہ اگر آپ اسلام کے بھوک کے اسلام سے محبت حامی ہیں, اسلام کے بھوک کے اسلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر اپنی پورے وجود سے اس سے محبت کی لیے اس سے رہنمائی لیے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے لیے اور عوام کے لیے بھی یہی مشورہ ہے, اور یہی مشورہ حکومت کے لیے بھی یہی مشورہ دیگر لوگوں کے سب کے لیے ٹھیک ہے ہر. اور نہیں اگر نہیں تو پھر یہ ہے پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ادھر ادھر کی باتیں اس میں بنانے سے کیا فائدہ, صاحب کئی بات تو کہنے ہی لگے کہ بھائی ہمیں امام سے کیا ملے گا, ہمیں تو امریکہ سب کچھ دیتا ہے سب کچھ تاکہ صاحب تو پتہ چل جائے نا. صاحب آپ کی حقیقت تو آشکار ہونا, اگر جڑے تو آپ اپنی حقیقت آشکار کر دیجیے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ برادر راشد خان صاحب کا کہ وہ یہاں پہ آئے اور اس حساس موضوع جسے ہمیں واقعی سمجھنا چاہیے کہ یہ حساس موضوع ہے اور اس میں پسپائی اصل میں اسلام کی پسپائی ہے اور اس میں کامیابی اصل میں اسلام کی کامیابی ہے. اور اللہ کا شکر کہ ہمیں ایسے رہبران موجود ملے جو اس حساس موضوع کو سمجھتے بھی ہیں, سامراج شناس بھی ہیں, دشمن شناس بھی ہیں, اور وہ اس میں ہمیں گائیڈنس بھی دے رہے ہیں اور ہمیں بتاتے بھی رہتے ہیں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے. انہی کی قیادت اور انہی کی رہنمائی کو دیکھتے ہوئے حزب اللہ بھی اس میدان میں کودتی ہے اور اپنے اس رول کو انجام دیتی ہے اور شام کو وہ قوت عطا کرتی ہے کہ وہ آج دشمن کو پسپائی دے پا رہا ہے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ہم اس پروگرام کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اسلام پر سرزمین مسلمین جس ہادی برحق کی انتظار میں وہ جلد تشریف لائیں اور ان کا جلد از جلد ظہور ہو تاکہ ہم ان تمام مشکلات, ان تمام مصیبتوں میں جو گرے ہوئے ہیں اس کا حل مطلوب ہو انشاءاللہ. اور یزیدی فوج اور یزیدی لشکر جو اس وقت مسلم امہ کو اسلام کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اس کو پسپائے اور حقیقت پسپائے, حقیقتاً پسپائے نصیب ہو. اور محمد و آل محمد.